أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے، اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو دعا پر ہم نے بات کی تھی، دعا کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے دیکھا یا نوٹس بنائے یا نہیں اس کے، دعائے مکارم الاخلاق میں سے. تو بیسیکلی آج میں اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور دعا بھی تھوڑا سا، دعا کے موضوع کو بھی ذرا سا ٹچ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم ترین ٹاپک ہے، وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنا یا صدقہ. کہنے کو یا دیکھنے کو یہ بات بہت آسان ہے کہ صدقہ دینا، ہم سب کو پتہ ہے صدقہ دینا یعنی کچھ پیسے دے دینا یا کچھ کپڑے دے دینا یا اس قسم کی چیزیں، اور ایک اچھی نیت کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے. تو آج انشاءاللہ میں صدقے کے حوالے سے خاص طور سے، اور تھوڑا سا ود ٹچ آف دعا، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیتیں سورہ بقرہ کی 4-5 میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں، لیکن کیونکہ ہماری بہنوں کے سامنے نہیں پڑھی گئی تھیں تو میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ذرا اچھا رہے گا انشاءاللہ. یہ صدقے کے حوالے سے ہی یہ آیتیں ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے، اور یہ اصولی اور بنیادی کنسیپٹس ہم کو دیتی ہیں. آیات ہیں سورہ بقرہ کی 261 سے آنورڈز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو یعنی اپنے مال کو، اپنے سرمایے کو خرچ کرتے ہیں، کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اللہ کی سبیل میں. اچھا، اس میں ایک دو بڑے اہم نکات ہیں، لیکن سب سے پہلے مجھے آپ لوگ یہ بتائیں، اور تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ زیادہ ڈسکشن کی طرف آئیں بنسبت صرف مونولوگ کے، ٹھیک ہے؟ اور ذرا اوپنلی ڈسکشن کریں بغیر اس بات سے ڈرے ہوئے کہ ہم صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں، کہ بہت اچھا بول رہے ہیں کہ خراب بول رہے ہیں، لیکن اس کو ڈسکشن پہ ہیں. اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے کیا مطلب ہے جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، واٹ ڈو وی مین بائی فی سبیل اللہ؟ تو کیا مطلب ہے خدا کی راہ سے؟ مطلب آسان لفظوں میں کہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے، خدا کی راہ کیا ہے یا فی سبیل اللہ کیا ہے، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ فی سبیل، کہ ایک راہ میں یا ایک رستے میں، اور رستے کے بعد جب آپ اس کے کیا کہتے ہیں، مضاف الیہ کی بات کرتے ہیں، انہیں کس سے وہ اٹیچ ہے وہ رستہ، تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں اس رستے پر ہوں تو یعنی اس کی طرف بڑھ رہا ہوں، کہ اگر میں اس رستے پر آ گیا ہوں. جیسے آپ کہیں فی سبیل المال، تو فی سبیل المال کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی کام کر رہا ہوں کس سے قریب ہو رہا ہوں؟ مال سے قریب ہو رہا ہوں. یا فی سبیل العلم، یعنی جو بھی کام کر رہا ہوں کس سے قریب ہو رہا ہوں؟ علم سے قریب ہو رہا ہوں. تو یہ سبیل کا مطلب ہے، یعنی کہ اٹ از اے وے، اور جب آپ اس کو کسی مضاف الیہ سے اٹیچ کر دیتے ہیں، کنیکٹ کر دیتے ہیں، جو اس کو ڈیفائن کرے، اس کی نسبت کو ڈیفائن کرے، اس کی ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرے، تو اب یہ ایک نارمل رستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا رستہ ہے جو آپ کو ہمیشہ اس نسبت سے قریب کرے گا. تو یہ ایک بات. فی سبیل اللہ یعنی یہ وہ رستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے. اب کون سا رستہ ہے یہ؟ وہ ينفقون اموالهم، اپنے اموال. اچھا، یہاں پر مال سنگولر نہیں ہے، اموال پلورل ہے. اموال یعنی بہت سارے مال، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اموال سے بنسبت مال کی جگہ؟
پیسہ ہی نہیں آتی.
ٹھیک ہے, صحیح, احسن, اچھی بات. کہ جب آپ اموال کہہ رہے ہیں, مال کو پلورل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, تو خدا یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ صرف پیسہ مال نہیں ہے, بلکہ تمہارے پاس جو مال ہے یا تمہارا سرمایہ ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ایگزسٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر تمہاری صحت ایک مال ہے, تمہارے پاس جو وقت ہے وہ ایک مال ہے, تمہارے پاس پیسہ ہے ڈالر یا روپی ہے وہ ایک مال ہے, ایون تمہارے پاس جو جسم کی طاقت ہے وہ ایک قسم کا مال ہے. تو ينفقون اموالهم, کہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو, نہ کہ مال کو خالی. یعنی جو جو چیز بھی ان کے پاس سرمایہ ہے یا جو نعمت خدا نے ان کو دی ہے اسے خرچ کرتے ہیں. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ, یعنی اس رستے میں خرچ کرتے ہیں کہ جس رستے سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کی معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ فی سبیل اللہ ہے یا نہیں. اس کے لیے معرفت چاہیے. جو بات ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ بغیر معرفت کے انسان کی گاڑی چلتی نہیں ہے, تو معرفت کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ آپ سبیل خدا کو سبیل غیر خدا سے الگ کر کے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسجد ضرار کو مسجد الحرام سے الگ کر کے سمجھ سکیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد ضرار کی خدمت میں لگ جائیں اور کہیں فی سبیل اللہ ہے. یہ معرفت مانگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے معرفت ضروری اور اسینشل کمپوننٹ ہے انسان کی زندگی کا, کہ اگر معرفت نہیں ہے, حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے, صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے, تو انسان اپنے طور سے نیکی کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہی آپ مثال دی کہ یہ سارے جو جا کے سعودی حکومت کی خدمت میں پیسے دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اپنے طور سے بہت نیکی کما رہے ہیں, لیکن اینڈ رزلٹ اس کا سارا دین کی خرابی ہے. تو یہ ایک بات. اچھا, اس میں جو سب سے اہم بات ہے, جو معرفت کے لحاظ سے سب سے عجیب نقطہ ہے, وہ کیا ہے؟ پہلا ٹکڑا ہے مثل اللذینہ. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مثل اللذینہ کا کیا مطلب ہوگا؟
اس کی مثال,
ان لوگوں کی مثال, ان لوگوں کی مثال, نہ کہ ان لوگوں کے کام کی مثال. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی خدا جو مثال آگے بیان کرنے جا رہا ہے یہ لوگوں کی مثال ہے, نہ کہ لوگوں کے کام کی. کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ راہ خدا میں انفاق کرنا, فی سبیل اللہ. لیکن خدا اس کی مثال نہیں بتا رہا, اس کام کی مثال نہیں بیان کر رہا, بلکہ کس کی مثال بیان کر رہا ہے؟ خود ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے, یہ ابتدائی جملہ. اب دیکھیے کہ مثال کیا بیان کی جا رہی ہے. کمثل حبتن, گویا کے مثال ہے ایک دانے کی. حبہ یعنی ایک دانہ, ایک سیڈ. امبتت, جو کہ گرو کرتا ہے. سبع سنابلا, کس طریقے سے گرو کرتا ہے؟ کہ ایک دانے سے سات خوشے نکل آتے ہیں. یعنی جب آپ بیج کو, دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں, وہ گرو کرتا ہے, تو اس بیج میں سے سات خوشے نکل آتے ہیں. فی کل سنبلتن مئت حبتن, اور ہر خوشے میں سو دانے دوبارہ سے آ جاتے ہیں وہی والے. یعنی یہ مزیدار بات ہے نا, کہ آپ نے ایک آم کا بیج زمین میں بویا, اب اس سے بعد اس سے جو درخت نکلا اور اس میں جتنے آم ہیں, جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, ہر آم میں وہی گٹھلی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو چیز اگی ہے وہ 700 ٹائمز اٹس اوریجنل ویلیو ہے. یا اس سے کوئی الگ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی ہے نا, آپ نے ایک دانہ بویا تھا اور وہ کس طریقے سے اگائے کہ 700 دانے نکلے ہیں اس میں سے. حبہ یعنی کہ دانہ گیا ہے زمین میں, اور جب اگا ہے تو دانے 700 مرتبہ ملٹی پلائی ہو گئے. اور یہ کس کی مثال ہے؟ یہ اس عمل کی مثال نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی مثال ہے.
تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی
इसका मतलब यह है कि जो लोग राह खुदा में इन्फाक करते हैं वो खुद मल्टीप्लाई होते हैं अपने मेयार में,
700 टाइम्स
मिनिमम,
बेहतर हो जाता
है मिनिमम।
इसमें एक चीज ये आ रही है कि अल्लाह मल्टीप्लाइज द रिवॉर्ड फॉर होम ही विल्स, उसका मतलब ये कि सबके लिए नहीं,
वल्लाहु युज़ाइफ़ु, और अल्लाह इज़ाफ करता है यानी बढ़ाता है, लिमन यशाउ, जिसके लिए चाहे। तो किसके लिए चाहता है, इसका जवाब आपके पास मौजूद है ना, किसके लिए चाहता है, आगे शुरू आयत में जवाब दिया हुआ है ना इसका कि खुदा किसके लिए चाहता है।
इससे तो ये मतलब भी निकल सकता है कि जो जो आगे कहा है उसमें से भी जिसके लिए चाहे,
जिसके लिए चाहे। वो अभी के बयान से कौन है, वो शख्स जो फी सबीलिल्लाह इन्फाक करता है उसके लिए खुदा चाहता है। यानी ये मल्टीप्लिकेशन का जो बेनिफिट और एडवांटेज है ये फ़कत किसको मिल रहा है, जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह करता है, न कि किसी भी रस्ते में। यानी इसका मतलब है कि खर्च करता है खुदा की राह में मारिफत के साथ, क्योंकि ये सबील इलाही और गैर इलाही में बहरहाल एक तफरीक और तशखीस करना ज़रूरी। जी
रिस्क में नहीं मतलब उसको उसके गुनाह मिलता।
देखिए कुरान करीम में हमेशा जो बात की गई है ना वो इस तरीके से की गई है कि हम असल में तुम में तरक्की देते हैं, और जब तुम तरक्की कर जाओगे तो तुमसे अटैच्ड हर चीज़ तरक्की कर जाएगी। यानी कुरान का जो फार्मूला है मोमिन के लिए वो ये नहीं है कि हम तुम्हारे माल को बढ़ा दें तुम्हें वहीं रहने दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, सही है ना। यानी कि हम जो हैं मिसाल के तौर पर मेरा बैंक बैलेंस 700 गुना मल्टीप्लाई कर जाए, मुझे क्या फ़ायदा उसका, मुझे फ़ायदा इस बात से है कि मेरी शख्सियत का मेयार 700 गुना मल्टीप्लाई करे, तो उसके नतीजे में हर अच्छी चीज़ में ले लूँगा, हर अच्छी चीज़ में हासिल कर लूँगा जो मेरी ज़रूरत है। हर जगह पर ये मैंने कई दफ़ा आप लोगों को आयतें सुनाई थी, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रगुजार बनोगे, शुक्रिया अदा करोगे तो तुम्हारे माल में नहीं, जो आमतौर से तर्जुमा करते हैं लअज़ीदन्नकुम, मैं हतमन ज़्यादती करूँगा तुम में। शुक्र का फ़ायदा इंसान की ज़ात में इजाफा है, न कि नेमतों में इजाफा, नेमतें तो खुद ब खुद बढ़ जाती हैं, अगर इंसान की क्वालिटी बढ़े, इंसान का मेयार बढ़े तो नेमतों का मेयार खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो कुरान हर जगह यही फार्मूला दे रहा है हमको कि जितनी जितनी जगह भी बात की है ना, कहीं भी ये नहीं है कि हाँ इस तरीके से कि तुम्हारा माल बढ़ जाएगा या वो, ये नहीं, बल्कि यू विल बी इंक्रीज। तो इसीलिए मैंने ख़ास तौर से आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि पहला जब खुदा ने मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की है न कि उनके काम की है, उन लोगों की मिसाल जो अपने अमवाल को फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि गोया के एक दाना जिसमें से 7 खोशे निकलते हैं और हर खोशा फिर 100-100 दाने लेके वापस आ जाता है, और फिर ये मिसाल भी ऐसी है कि देखें वही चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दाना ही मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो ये फीस अल्लाह की तारीफ कैसे समझे कि भाई मान लीजिए मस्जिद में मैं ताउन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, जैसा आपने कहा था कि भाई वो एक मस्जिद बनी थी रसूलुल्लाह के खिलाफ, रसूलुल्लाह के जमाने में
जी,
और तो ये फीस अल्लाह कैसे समझे,
मारिफत चाहिए ना, ये तो आपसे कह रहा हूँ कि मारिफत और दिक्कत चाहिए। कि हम लोग आमतौर से क्या करते हैं, हम लोग ईजी वे तलाश करते हैं, ईजी वे का मतलब है पैसे देना ईजी है, लेकिन किसी चीज़ की हकीकत को समझना, उसमें दिक्कत करना, ये मुश्किल काम है। तो हम मुश्किल छोड़ देते हैं, आसान काम ले लेते हैं। यानी सदक़े की एक मिसाल दूँ, अभी मैं इंशाल्लाह आपको रिवायतें पढ़ के भी सुनाऊँगा कि सदक़े की ही एक मिसाल दूँ। आगा जाफर साहब एक बात कहा करते थे कि सदक़े के हवाले से कि आप कभी गौर करें कि आप जब भी सदक़ा देते हैं या किसी को फ़कीर को पैसे देते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की चुभन को खामोश करते हैं और कुछ भी नहीं करते आप। यानी एक बेचारे शख्स को आपने देखा कि फटे पुराने कपड़े में है, या उसके हाथ पैर नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ है, उसका बुरा हाल देखा, आपके दिल में एक तकलीफ हुई, आपने अपनी जेब से मिसाल के तौर पर 5 रुपये निकाल के दे दिए। 5 रुपये देने के बाद आपके दिल की चुभन में कमी वाकई हो गई, आप समझे मैंने नेक काम कर लिया। लेकिन ये असल सदका नहीं है, सदका है उस शख्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप वाकई इन्फाक कर रहे हैं, अगर आप वाकई सदका दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उस इंसान का मसला हल हुआ या नहीं हुआ। ये मुश्किल काम है, ये काम मुश्किल है, इस पे हम नहीं जाते। तो इसलिए यानी कि हत्तल इम्कान इंसान को इस बात पे गौर करना पड़ेगा, दिक्कत नज़र रखना चाहिए, मारिफत हासिल होना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमें खुदा से करीब करेगा या नहीं करेगा, खुदा की तरफ आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा।
कुर्बानी का फैक्टर भी होता है कि 5 रुपए से आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा, आपके पास है ही 5 और वो 5वां आपने दे दिए, तो कुर्बानी का फैक्टर ज्यादा है उसमें।
अच्छा, दो आयतें, दो तीन दो आयतें मैं छोड़ देता हूँ बीच में। जी,
कौन सी आयत थी?
261 सूरह बकरा, क्योंकि वो आयतें इससे मुताल्लिक हैं कि सदका देने के बाद ना एहसान जताओ और ना किसी को अजियत दो, जिसको जिसके साथ तुमने नेकी की है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सदका ज़ाया ना हो जाए, बातिल ना हो जाए, जैसे आयत नंबर 264 में कि या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तुबतिलु सदकातकुम बिलमन्न वल अज़ा, कि ए ईमान वालो अपने सदकात को बातिल ना करो, यानी नल एंड वॉइड ना करो। कैसे? एहसान जताकर, बिल मन वल अज़ा, या अज़ियत देकर। तो ये खास तौर है, यानी ये पोस्ट सदका ये बाकायदा एडवाइस है कि सिर्फ सदका देना काफ़ी नहीं है, बल्कि सदका देने के बाद जिसकी मदद की जा रही है उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। यानी कोई ऐसा अमल सरजद ना हो कि जिसको दिया गया है उसकी इज्जत नफ्स खराब हो जाए, या वो अपने आप को जलील और हकीर समझना शुरू कर दे, या तुम अपने आप की उस पर बरतरी जताना शुरू कर दो। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि दीन इस्लाम की तालीम यह है कि मिस्कीन की तकरीम की जाए, यतीम को बाकरामत समझा जाए। यानी जब किसी की मदद की जाए तो ये कहा जाए कि खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारी खिदमत करने की तौफीक दी, ना ये कि आइंदा से तुम मुझसे झुक के सलाम करना और कभी नज़र मिला के बात ना करना, ये नहीं। आयत नंबर 265 ये ऐसी सदक़े के हवाले से ही है कि वह मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, ये उससे आगे का दर्जा है। ठीक है, यानी पहला दर्जा कौन सा है कि वो लोग जो इन्फाक करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, ये बेसिक ईमान का दर्जा है। ठीक है, अब यहाँ आयत नंबर 265 में उन लोगों की बात की जा रही है जो बालातर मेयार पर हैं। कैसे बालातर मेयार पर हैं? मसलुल लज़ीना, उन लोगों की मिसाल, युनफिकूना अमवालहुम, जो अपने अमवाल को खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ नहीं है, इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, किस लिए अपने माल को खर्च करते हैं? रज़ाए इलाही की तलाश में। ये बालातर दर्जा है, ये फ़ी सबीलिल्लाह वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो हैं कि जिनकी नज़र में ज़ाहिरी सवाब और अजाब से अब इस दर्जे से ऊपर जा चुके हैं। अब ये वो हैं कि जो फ़क़त और फ़क़त रज़ाए खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा की रज़ामंदी और खुशनुदी के लिए काम कर, इब्तिगा तलाश करते हैं, मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी, वत्तफ़बीतम मिन अन्फुसहिम, और किस चीज़ को तलाश करते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी जब हमें मिलेगी तो हमारे नफ्स में सबात आ जाएगा। यानी कि जो नफ्स इधर से उधर लुढ़कता पुढ़कता रहता है कि कभी कुछ कभी कुछ, जब रज़ाए खुदा हासिल हो जाएगी, खुदा की नज़र इनायत हमारे ऊपर आ जाएगी, तो उसके ज़रिए से क्या चीज़ नसीब हो जाएगी हमारे? तस्बीतम में अनफुसहिम, नफ्स में तस्बीत, यानी मजबूती, पायदारी, पुख्तगी, इस्तेकामत। یہ اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے انفاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ صرف فقط فی سبیل اللہ نہیں ہے. ان کی مثال کیا, اب دیکھیں پہلے والوں کی مثال کیا تھی جو فی سبیل اللہ خرچ کر رہے تھے, ان کی مثال کیا تھی, دانا اور خوشے اور پھر دانے, یعنی ملٹیپلیکیشن. اب یہاں آپ مثال سنیے, اور یہ حسن ہے قرآن کا نا, جو کوئی اور کلام اس طریقے سے بات کر ہی نہیں سکتا. کمثل جنتن, ان کی مثال دانے کی سی نہیں ہے, ان کی مثال باغ کی سی ہے. کیونکہ اب آپ پہلے سمجھ رہے ہیں نا کہ جو مثال دی جا رہی ہے وہ کسی عمل کی مثال نہیں ہے, خود ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو رضا الہی کی تلاش میں زندگی گزارتے ہیں اور جو خدا کی مرضی کو تلاش کر کے اپنے نفس کا ثبات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہ دانا نہیں ہے جو ملٹی پلائی ہوتا ہے, یہ باغ ہیں. کمثل جنتن, اور کیسا باغ ہے, بربوتن, جو بلندی پر ہو. یعنی باغ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک نشیب میں ہوتا ہے, ایک ڈھلان میں ہوتا ہے, یہ بلندی والا باغ ہے. کتنی خوبصورت مثال ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ پہلے اس چیز کو کلیریفائی کریں کہ یہ مثال ان کے کام کی نہیں ہے, یہ مثال خود ان لوگوں کی ہے. تو جو عام مومن ہے اس کی مثال کیا ہوتی ہے, جو فی سبیل اللہ کام کرتا ہے, اس کی مثال ایک دانے کی سی ہوتی ہے, وچ ہیز دا کیپیبلٹی ٹو گرو, اور خدا کے فضل سے گرو کرتا ہے. لیکن وہ مومنین یا وہ انسان کے جو رضا الہی کے لیے زندگی گزارتے ہیں, وہ دانا نہیں, وہ خود باغ ہیں. برب وطن, اور وہ باغ ہیں کہ جو بلندی پر قائم, بلندی پر واقع. اس کی اور کیا کوالٹی ہے, افا بہا وابلن, اس پر اگر تیز بارش برستی ہے, اچھے طریقے سے بارش برستی ہے, فاتت اکلہا ضعفین, تو وہ خوب کھل کر اپنے پھلوں کو لاتا ہے. اب خدا نے نمبر نہیں بتایا کتنا گرو کرتا ہے, کتنا گرو کرتا ہے, اب یہ نہیں بتا رہا. جیسے وہاں پر ایک تعداد معین تھی نا 700 times, یہاں تعداد نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کی گروتھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے تم اس کے پھلنے پھولنے کا. اگر تیز بارش برسے, مہ برسے اس پر, فآتت اکلہا, اور کس چیز میں گرو کر رہا ہے, اپنے پھلوں میں. جو مومن حقیقی ہے اس کا پھل یہی اس کی نورانیت ہے, اس کی اچھائی ہے, اس کی خوبی ہے, کہ جو جس سے تمام دوسرے لوگ فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں. جی ظاہر ہے کہ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک کام کیا, اور جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ امیدوار ہیں کہ خدا آگے بڑھے, اور ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہم پہلے مرضی پر مرحلے پہ یہیں پھنسے رہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ ہے کہ نہیں ہے, کہ کتنا آگے ہیں, یہ ابتدائی درجے کا مومن ہے. لیکن اپنے طور سے مخلص ہے کہ مجھے ایسا کام کرنا چاہیے جو مجھے خدا سے قریب کرے. یہ جو مومن جس کی مثال دی جا رہی ہے, یہ خدا سے قریب ہے, قریب ہو چکا ہے, ان مراحل کو طے کر چکا ہے, اور ان مراحل کو طے کرنے کی بنیاد پر اس کی مثال ایک باغ جیسی ہے, ہرے بھرے باغ جیسی. جنت کے لٹرل میننگ آپ کو پتہ ہے, لغوی معنی, جنت کے لغوی معنی یہ ہیں کہ اتنا گھنا باغ کہ جس کی زمین کو اس کی ویجیٹیشن نے چھپا دیا, یہ مطلب ہے جنت. یعنی اتنا گھنا باغ کہ اگر آپ اوپر سے اس کو دیکھیں تو آپ کو باغ کی زمین نظر نہ آئے, اتنا ہرا بھرا. تو یہ باغ ہے, یعنی یہ مومن ان تمام مراحل کو گزر, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوں تو ہم یہ کہیں کہ ہم وہ ہیں جو فی سبیل اللہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے مقابلے میں آغا بہجت کو دیکھیں یا امام خمینی وغیرہ جیسے انسانوں کو دیکھیں, تو یہ وہ جو باغ ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے باغ ہیں, کہ ان کی خوشبو کتنے انسانوں کو معطر کرتی ہے, ان کی روشنی سے کتنے انسان روشن ہوتے ہیں, یہ مطلب ہے باغ کا. صحیح, تو یہ وہ مومن جو رضائے خدا کے لیے کام کر رہا ہے اور رضائے خدا کے ذریعے سے اپنے نفس کو تثبیت یعنی سٹرنتھ دے رہا ہے, اس کی مثال باغ کسی ہے جو بلندی پر ہے, اس پر اگر کھل کے بارش برستی ہے تو پھل کئی گنا بڑھ جاتے ہیں, کتنے گنا بڑھتے ہیں نہیں پتہ, ضعفین دو چند جسے ہم کہتے ہیں, اور پتہ نہیں مجھے, اب آپ لوگ کہیں گے کہ اردو بھی آپ اتنی مشکل بول رہے ہیں, لیکن ہم کہ جو ایک بات کہی جاتی ہے دو چند اضافہ, اردو میں بھی کہتے ہیں نا یعنی کہ ڈبل ٹرپل ان ٹرمز آف میگنیٹیوڈز پھلوں کا بڑھ جانا, ہاں نہیں ضعفین یعنی وہی ٹو فولڈ کا. لیکن اگر آپ باغ کے پھلوں کی آپ بات کریں گے نا ٹو فولڈ, تو وہ بہت بڑی تعداد ہے, مطلب ایک درخت کا 700 گنا, ایک درخت میں دانوں کا 700 گنا ہونا اور پورے باغ کے پھلوں کا 2 ٹائمز ہو جانا, تو آپ حساب لگائیں گے وہ زیادہ زیادہ ہوگا. اچھا فعلم, اور یہ دوسرا ٹکڑا بہت خوبصورت ہے, فعلم یصبھا وابل فطل, اور اگر کھل کے بارش نہ برسے تو پھوار ہی اس کے لیے بہت ہے, یعنی بلندی والا جو باغ ہے کہ ایون اگر کبھی کھل کے بارش نہ بھی برسے تو پھوار بہت ہے اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے. وَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ, وَابِلٌ یعنی یہ مہ برسنا, تیز بارش ہونا, اگر یہ نہ ہو فَطَلٌ, یہ جو ہلکی پھوار پڑتی ہے یہ بھی اس کو ہرا بھرا رکھتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ باقاعدہ جو پہاڑوں پہ جو باغ ہوتے ہیں ان کی بالکل ہی کوالٹی ہے ہوتی ہے. اچھا اور پہاڑ کے باغ اور نشیب کے باغ میں فرق کیا ہوتا ہے سب سے بڑا, کہ اوپر والے جو باغ ہوتے ہیں ان میں پانی ٹھہرتا نہیں ہے کہ درختوں کو خراب کر دے, اور اگر نشیب میں نیچے کی طرف ایون کوئی باغ بھی ہوگا تو پانی آ کے وہاں جمع ہو جاتا ہے, سیلابی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس لیے خدا نے باقاعدہ تاکید کی کہ باغ ہے جو بہت ہرا بھرا ہے لیکن بلندی پر ہے, اگر اس پہ کھل کے بارش برستی ہے تو اس کے پھلوں کو دو چند کر دیتی ہے, اور ایون اگر تیز بارش نہ ہو تو پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے. یہ ہے دو مثالیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی. ایک خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ ہیں کہ جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں, یعنی خدا سے قریب ہونے کے لیے, انہیں خدا کے رستے پر آگے بڑھنے کے لیے. ایک وہ ہیں کہ جو مرضی ہے خدا کی تلاش میں, وہ اس پہ نہیں ہے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں یا ثواب مل جائے یا اتنا نیکی مل جائے, وہ اس سے اوپر جا چکے ہیں, اب انہیں صرف اور صرف خدا کی رضوان کی تلاش ہے, رضوان الہی کی تلاش ہے, ٹھیک ہے. اور رضوان الہی کے ذریعے سے وہ کیا چاہتے ہیں کہ میرے نفس میں تثبیت یعنی پختگی آ جائے, میرے نفس کے اندر جو یہ ہم جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہرج مرج ہم سب کے ساتھ ہے نا, کہ ابھی نماز پڑھی نماز میں ہی توجہ کتنی دفعہ بھٹکتی اور واپس آتی ہے, جس کے نفس میں تثبیت ہے یہ اس کی حالت نہیں, دن میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, جس کے نفس میں تثبیت ہے اس کے پاس ہی کیفیت نہیں, اس چیز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کس راہ سے, رضائے خدا کی راہ سے, یہ الگ معیار ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اچھا یہ میں نے آیتیں آپ کے سامنے کیوں پڑھی, اس لیے کہ قبل اس کے کہ میں آپ کو صدقے اور خیرات کے حوالے سے کچھ فقہی اور عملی باتیں بتاؤں, پہلی بات نیتوں کا صحیح رکھنا ہوتا ہے ضروری ہے, یعنی یہ دو آیتیں اس لیے آپ کو پڑھ کے سنائیں تاکہ آپ اپنی نیت کو صحیح رکھنے کے قابل ہوں, کیونکہ جو چیز خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے سب سے پہلی چیز انسان کیا نفس اور اس کی نیت قبول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دے دیے اتنے پیسے دے دیے, اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. تو اس لیے یعنی کہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہاں پہلی چیز ایمان, اور ایمان کے بعد میرا معیار کون سا ہے, کس جگہ پر ہوں, کم از کم اتنا ہو کہ سبیل الہی کی تلاش میں ہوں, ورنہ ریکوائرڈ کیا ہے یا ریکمینڈیڈ کیا ہے کہ اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ جہاں پر رضائے الہی کے سوا کسی اور کے متمنی نہ, کسی اور چیز کو تلاش نہ کر رہے. اور دونوں کی مثال بتا دی کہ یہ دانا ہے which has the capability to grow, وہ ایک باغ ہے جو بلندی پر قائم ہے. ٹھیک, بہت اچھی اور خوبصورت مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا گیا انفاق کے حوالے سے. اچھا, اب میں صدقے کے حوالے سے آپ کو کچھ احادیث کا مطالعہ کر کے بتا دوں. صدقہ کے لفظی معنی کیا ہیں, پہلے ہم اس چیز کو غور کر لیں. جی,
انفاق اس میں ورڈ یوز ہوا ہے نا, انفاق کے نیچے پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, صدقہ جو بھی.
انفاق یعنی خرچ کرنا. اچھا, صدقہ کا مطلب یہ ہے, صدقہ بھی تقریباً وہ انفاق سے بڑا ملتا ہوا لفظ ہے کنسیپچولی. اور صدقے کی میننگ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں بطور تصدیق. اب بطور تصدیق یعنی اوتھینٹیسٹی یا تصدیق آپ کئی قسم کی کر سکتے ہیں اپنے معیار کے مطابق. یعنی ایک قسم کی تصدیق یہ ہے کہ میں جب مال خرچ کر رہا ہوں تو میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ میں اس مال کو اپنا نہیں سمجھتا, مال خدا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ صدقے کے اندر صدقہ تصدیق سے بھی واپس. تصدیق کا مطلب ہے کہ آپ اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں اپنے اس عمل سے ایک چیز, ایک چیز کی گواہی دے رہے ہیں, ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں. کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں اسے اپنا مال نہیں سمجھتا بلکہ مال خدا سمجھتا ہوں, اس لیے خدا نے جس جگہ مجھے حکم دیا ہے اس کو خرچ کر رہا ہوں اور اپنے کو اس کا کسٹوڈین اور امانت دار سمجھتا ہوں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام نے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو راہ خدا میں سفر سیر و سلوک پہ چلنا چاہتے ہیں, کہ اس بات کو دماغ سے نکال دو کہ تم کسی چیز کے مالک ہو, تم صرف اور صرف امانت دار ہو کہ خدا نے تم کو تمہارے ہاتھوں میں یہ نعمتیں دی ہیں بطور امانت, اور جہاں جہاں جس نعمت کو استعمال کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اس کو اس رستے میں استعمال کرو تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ تم اس کو مال خدا سمجھتے ہو نہ کہ اپنا ذاتی مال. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہر جگہ اپلیکیبل ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ جب آپ اپنی نظر کو اس منظر سے بچاتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا نے منع کیا ہے, آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ میں نعمت بینائی کو مال خدا سمجھتا ہوں, یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی آگے جا کے مزید تشریحات انشاءاللہ آئیں گی, لیکن یہ بیسک کنسیپٹ ہے کہ ہر نعمت کو استعمال کرنا اس تصدیق کے ساتھ کہ یہ میرا مال نہیں ہے, مال خدا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی اور کا مال خرچ کریں گے تو اس کی مرضی سے خرچ کریں گے, ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. یہ ہے صدقے کا انڈر لائن اور مین کنسیپٹ.
تو یہ جو بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا صدقہ دے دو,
جی, وہ ایک جیسے میں نے کہا نا کہ وہ عوامی تاثر ہے اور آل ٹوگیدر غلط نہیں ہوتی ہیں چیزیں. مطلب وہ سمجھ رہے ہیں, ان کی نظر میں صدقے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پاس سے کوئی چیز دیں, اور جب آپ اپنے پاس سے کوئی چیز دیتے ہیں تو ان ریٹرن یو گیٹ سم گڈ بیک, جو کہ بیسیکلی یہاں پر صدقے کا کنسیپٹ جو ہے وہ قربانی سے قریب ہو جاتا ہے, نہ کہ تصدیق نعمت الہی سے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اپنے پاس سے کوئی بھی چیز دیں, یعنی قربانی دیں, اس قربانی کے نتیجے میں آپ کے پاس کوئی اچھائی پلٹ کے واپس آتی ہے, وہ بھی غلط نہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ لوگ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ اس سے ان کی وجہ پوچھیں گے یا وہ چیزیں کریں گے, انہیں نہیں خبر.
جی,
ٹھیک ہے, بالکل, وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ جو مین ہے نا چیز صدقے کے حوالے سے, وہ یہ صدقہ یعنی اس امر کی تصدیق کرنا کہ جو نعمت میرے پاس ہے یہ مال خدا ہے نہ کہ میرا مال. جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک دینار صدقہ دیا. رسول خدا نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صدقہ ایک مومن کے ہاتھ سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اسے شیطان کے 70 مکر سے نجات دلاتا ہے. یعنی شیطان نے اس کے لیے جو پلان بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پھنسانے کے, گمراہ کرنے کے, شیطان کے 70 پلانز ناکام ہو جاتے ہیں. ایک دینار یا ایک درہم, یعنی ایک وقت کے مومن کے صدقہ دینے سے. اور کوئی صدقہ, یعنی کہ جب مومن کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو وہ صدقہ مومن کے ہاتھ سے نکل کر خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے, پھر سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے. یعنی اس صدقے کو وصول کرنے والا پہلے خدا ہے اور پھر سائل. اور یہ اگر آپ ان آیتوں کے ذیل میں رکھیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا, کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم دے رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں گروتھ دے رہا ہوں. تو بیسیکلی یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ اس فقیر کے ہاتھ میں نہیں دے رہے, فقیر تھوڑی گرو کرا رہا ہے آپ کو.
ایک آیت میں ہے نا کہ خدا کو قرض دینا,
جی
یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ خدا کو قرض کیسے دیا جاتا ہے. تو اسی سے
خدا کو قرض دینا یا خدا کی مدد کرنا, یہ میں نے وہاں پر آپ ایک لیکچر سنیے گا, یہ ہاپرز والے ایک لیکچر میں اس کو بہت تفصیل سے بات کی ہے میں نے خدا کو قرض دینے کے حوالے سے. یہ رمضان سے ایک پہلے کا لیکچر ہے, لیکن مختصراً یہ ہے اس کا مطلب کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو ساری کی ساری چیزیں مٹیریل فزیکل لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں شوق دلانے کے لیے خدا نے یہ ساری باتیں کی ہیں. ان تنفر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو, اقرض اللہ, اللہ کو قرضہ دو. جو حقیقتاً بامعرفت مومن ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لفظ خالی ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے, کہ کہاں سے ہم وہ بن سکتے ہیں کہ خدا کو قرضہ دیں اور کہاں سے ہم اس جگہ پہ آ سکتے ہیں کہ خدا کی مدد کریں. لیکن اس چیز کو یوں آسان کر دیا گیا کہ اللہ کی مدد کرنا یعنی حجت خدا اور دین خدا کی مدد کرنا, اللہ کو قرضہ دینا یعنی وہ تمام کے تمام مقامات کے جو خدا کی خوشنودی سے وابستہ ہیں ان جگہوں پر اپنے اموال کو خرچ کرنا, یہ اللہ کو قرضہ دینا. اس کو آسان اس طریقے سے کر دیا گیا, لیکن یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے, باعث تشویق ہے, موٹیویشن ہے. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتا ہے, جتنا اس کے پاس ہے سب کچھ باپ کا ہے, لیکن ایک وقت وہ بازار سے آتا ہے ٹافی خرید کے لاتا ہے, وہ کہتے ہیں بیٹا مجھے بھی دے دو. اس کے بعد وہ بیٹا اس کے ہاتھ میں وہ ٹافی پکڑا دیتا ہے, کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ وہ چیز ہے. لیکن بالاتر درجہ وہی ہے فنا فی اللہ والا, کہ جو مومن اس جگہ تک پہنچ جائے کہ جو سمجھے کہ صرف میرا مال نہیں, میری ذات کا ہر ہر پہلو مال خدا ہے, یہ وہ فنا فی اللہ والا مقام ہے, وہ اصل اور بالاتر درجہ. بہرحال تو صدقہ مومن کے ہاتھ سے نہیں نکلتا مگر کہاں جاتا ہے؟ پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے, پھر سائل کے پاس جاتا ہے. اور کیا تم نے اس آیت کو نہیں پڑھا, الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات, سورہ توبہ کی آیت نمبر 104, کہ کیا تم اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ بے شک اللہ ہے کہ وہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور وہی صدقات کو وصول کرتا ہے. انہیں رسول پاک نے فرمایا کہ جو صدقہ مومن دیتا ہے اسے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے, پھر سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ خیر و مال المرء وذخائره الصدقہ. اب یہ کنسیپٹ ہے بہت زبردست اور گہرا. خیر و بہترین مال المرء, ایک انسان کا بہترین مال کیا ہے؟ وَالذَّخَائِرِهِ اور اس کے خزانے ذخیرے. ذخیرہ سمجھتے ہیں یعنی کہ جو انسان جمع کرتا ہے اپنی آڑے وقت کے لیے یا اپنے سرمائے کے طور پر. ایک انسان کا بہترین مال اور اس کے ذخائر صدقائیں. اس دنیا کے لیے یہ کوئی تخصیص نہیں ہے, کیونکہ وہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ صدقہ رد بلا ہے, صدقہ پریشانی کو ٹالتا ہے, صدقہ مشکلات, تو یہ دنیا کی بات ہے, آخرت کی نہیں ہے فقط. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس زندگی میں بہترین مال اور ذخیرہ اگر کرنا چاہتے ہو تو راہ خدا میں صدقہ دو, وہ تمہارا بہترین سرمایہ ہے جو تمہارے لیے جمع ہوتا ہے.
جی جی,
بہترین مال وہ ہے. اچھا, پھر یہ چیز ہے. اچھا, یہ ہمارے اس میں تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ریکمینڈیڈ کہ صدقہ کب کب اور کیسے کیسے دینا چاہیے. پہلا, صدقہ کس زمانے میں دینا چاہیے؟ پیش از غذا. جناب امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی وصیت میں فرمایا کہ ہرگز کھانا نہ کھانا مگر یہ کہ اس کھانے سے صدقہ دینا, اور یہ حقیقتاً سنت ابراہیمی ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کوئی کھانا بغیر کسی مہمان کے کھاتے ہی نہیں تھے, کہ جب تک ان کے دسترخوان پر, یعنی کہ کھانا کھانے کے وقت سے پہلے وہ رہتے تھے صحرا میں, گئے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے رستے پر آگزر پہ, اور جو گزر رہا ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر آتے تھے کہ بھائی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ.
تو
مہمان کا مطلب یہ ہوا نا, تو یہ صدقے کا
برہمن جائے گا.
تو اس میں یعنی کہ کوئی کھانا نہ کھاؤ مگر یہ کہ اس کھانے میں سے راہ خدا میں انفاق کرو. ایک یہ مورد صدقے کا. دوسرا ہے صدقہ دینے کا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دنوں کو کا آغاز صدقے سے کرو, کیونکہ بلا صدقے کے سامنے نہیں ٹکتی. جو بلا اور مصیبتیں ہیں صدقہ ان کو ختم کرتا ہے, اور جو اپنے دن کی ابتدا میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس شر کو جو اس دن آسمان سے نازل ہو اس انسان کے لیے دفع کر دیتا ہے, اور اگر آغاز شب میں صدقہ دے تو وہ جتنے بھی برائیاں آسمان سے اس رات نازل ہونے والی ہوتی ہیں ان سب کو اس انسان سے دور رکھتا ہے.
سوال آتا ہے جی, جب جیسے روز صدقہ دینے کو ہے ریکمنڈی, تو مال کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتے ہیں؟ جیسے صبح صبح,
ابھی میں تھوڑا سا پڑھ لوں تو انشاءاللہ دیکھیں. ایک تو صدقہ دینے کے اوقات کی بات ہو رہی ہے. ایک وقت کیا ہے؟ کھانا کھاتے وقت, جب کھانے کے لیے بیٹھو. اور دیکھیں ہر جگہ انڈر لائن کنسیپٹ وہی ہے, نعمت کا شکر, نعمت کی تصدیق, کہ جب کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو ہم کس لیے اس کھانے میں سے صدقہ دے رہے ہیں؟ کہ میں اس بات کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ کھانا نعمت خدا ہے اور مال خدا ہے جو اس نے مجھے عطا کی. تو یہ, تو میں یہ نہیں چاہتا کہ سارا کا سارا اس سے خود استفادہ کر لوں, میں دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں. جب ہم دن اور رات کے آغاز تک پہنچے تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ میرا دن بخیریت تمام ہو گیا اور میری رات سکون سے گزر گئی. ٹھیک ہے, ہر جگہ بیسک کنسیپٹ وہی ہے کہ صدقہ یعنی اس بات کی تصدیق کہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے یہ مال خدا ہے یا از طرف خدا ہے. تیسرا زمانہ ہے روز جمعہ.
دوسرا
یہ ہے نا, دن اور رات, آغاز شب اور آغاز روز. پہلا کھانا کھاتے کے وقت, دوسرا دن اور رات کی ابتدا کرتے وقت, تیسرا جمعہ کا دن. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار یعنی امام باقر علیہ السلام اپنے خاندان میں آمدنی میں سب سے کم تھے لیکن صدقہ و خیرات میں سب سے زیادہ تھے. تو ہمیشہ جمعے کے دن ایک دینار لازماً صدقہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جمعے کا صدقہ جو ہے وہ باقی ایام کے صدقے پر فضیلت رکھتا ہے، کہ جو کچھ آپ جمعے کو راہ خدا میں صرف کریں۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا موقع ابتداء سفر، جب کسی سفر پہ نکلو، سفر کی ابتدا میں، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے سفر کا آغاز صدقے سے کرو، اور دوران سفر جب بھی یاد آئے آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ اپنے سفر کا آغاز صدقہ فی سبیل اللہ سے کرو، اور دوران سفر جب یاد آئے تو آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، یعنی سفر خدا عافیت کے ساتھ گزار۔ پانچواں وقت، وقت افطار، یعنی کہ اس میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہنگام افطار یعنی افطار کے وقت کوئی ایک روٹی یا روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے کہ جو نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہو۔ اور اس کے بعد صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت کن مہینوں میں ہے؟ رجب، شعبان اور رمضان۔ ٹھیک ہے، یہ ایام اور اوقات کے حوالے سے صدقہ دینے کے جو حدیثوں میں آئے ہیں۔ اچھا، اب وہی والا سوال آ گیا کہ صدقہ یعنی کیا، کہ اب یہ مشکل ہے نا ہمارے لیے کہ ہم ہر دن کیسے صدقہ دیں، مثال کے طور پر کہ پیسے نکالیں، پینز نکالیں، ڈالر نکالیں، جیسے لوگ ہیں کہ وہ انہوں نے مختلف شہید فاؤنڈیشن کے یا وہ باکسز رکھے ہوئے ہیں کہ روزانہ صبح ایک ڈالر یا پچاس سینٹس اس میں ڈال دیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، سب اچھی بات ہے، کسی بات سے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اپنے صدقے کے کنسیپٹ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، اس کو واسٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے آپ کو اسی لیے انڈر لائن کنسیپٹ بتایا کہ صدقہ یعنی ہر نعمت کو خرچ کرنا اس تاثر کے ساتھ کہ یہ مال خدا ہے اور میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، میں اپنے عمل سے اس بات کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہوں کہ میں اسے مال خدا سمجھتا ہوں۔ تو اب احادیث میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ صدقے کے مصادیق، مصداق کا لفظ آپ اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا نا، مصداق کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ انسٹنسز جہاں پر اوریجنل کنسیپٹ اپلائی ہوتا ہے، یہ اپلیکیبل ہوتا ہے، وہ مصداق ہے۔ ایک بیسک اور اوریجنل کنسیپٹ ہے، وہ معنی ہے۔ جن جن پریکٹیکل انسٹنسز یا سچویشنز پر وہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے معنی، وہ اس کا مصداق ہے۔ تو اب صدقے کے مصادیق کیا ہیں، یعنی مختلف مصداق کیا ہیں؟ پہلا، ہر اچھا کام، اور یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے پیغمبر اکرم کی، بہت مختصر، بہت خوبصورت، کل معروف صدقہ، کل معروف، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی۔ اور اس میں ہر نیکی میں آپ نے کہا کہ کس رستے سے پتھر ہٹا دینا، یعنی آپ نے بتایا رستے میں سے کانٹے دار جھاڑی ہٹا دینا، اپنے بھائی کے لیے تبسم لاخی کا صدقہ، اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا کہ اس کے دل سے رنج کم ہو جائے، یہ صدقہ ہے۔ بہت خوبصورت ہے، مطلب میں نے تو جب یہ حدیث سنی تو بے اختیار دل سے یہی بات نکلی کہ کوئی پیغمبر یا کوئی بہت اعلیٰ معیار کا انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ کل معروف صدقہ، کہ ہر وہ نیکی جس میں تم اپنے جسم کی طاقت کو استعمال کرتے ہو، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ میں اپنے جسم کی تمام طاقت کو خدا کا سمجھتا ہوں، مال خدا سمجھتا ہوں۔ کل معروف صدقہ۔ اور یہاں پر جو بات بیان کی گئی کہ اگر ایک انسان اپنی آبرو اور اپنی عزت کو بچائے, اس کی حفاظت کرے, تو اس کے لیے بطور صدقہ لکھی جاتی ہے. یعنی اپنی آبرو اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنا, یہ خدا کی نظر میں صدقہ ہے. دوسری جگہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ صدقے کے عنوان سے وہ بہترین کام جو انسان کر سکتا ہے وہ پانی دینا ہے کسی کو, سقی الماء, پانی پلا دینا, پانی سے سیراب کرنا. اور افضل ترین صدقہ جو ہے وہ پانی کا صدقہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ حدیث لوکل بھی ہو سکتی ہے اور گلوبل بھی ہو سکتی ہے, دونوں اس کے امپیکٹس ہیں. لوکل اس اعتبار سے کہ عرب کے صحرا میں, یعنی کہ جس ماحول میں حضور خود موجود تھے, وہاں پر پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ مولانا حالی نے بھی جو لکھا ہے کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہ 30-30, 40-40 سال جنگیں ہو گئیں اسی پانی کے مسئلے پر. تو وہ پانی واز اے ریئر اینڈ ایکسپینسو کموڈیٹی. تو یہ حدیث لوکل بھی ہو سکتی ہے, اور یہ حدیث گلوبل اس سینس میں ہو سکتی ہے کہ جو چیز تمہارے پاس قیمتی ہو, بلکہ اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت پہ اس کو لے جائیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے. تو پانی یعنی حیات بخش, پانی یعنی وہ چیز جو زندگی دے, جو زندگی بنائے. تو افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے کہ جس سے کوئی زندگی کو فائدہ پہنچے, یا زندگی جس سے پھلے پھولے. یہ افضل ترین اور بہترین صدقہ ہے کہ پانی. اور اس میں اگر بظاہر آپ دیکھیں, یعنی باغ لگانا, آبیاری کرنا, پیاسے کو پانی پلانا, کیونکہ سقی الماء کا لفظ ہے, سیراب کرنا, تو یہ صدقے کا دوسرا مورد ہے. ایک پہلا تو بالکل جنرل, کل معروف, ہر نیکی کرو, چھوٹی سے چھوٹی, رستے سے پتھر ہٹا دو, کانٹا دور کر دو, اپنے بھائی کے لیے مسکرا دو, کسی کو رستہ پار کرا دو, یہ سب صدقہ ہے. کل معروف صدقہ, یہ پیسے دینے لینے کی بات نہیں ہے. دوسرا پانی کی بات, یعنی کہ وہ نعمت جو ویلیویبل ہے, جو حیات بخش ہے, اس نعمت کا دینا اور اس سے کسی کو سیراب کرنا, یہ صدقہ ہے. تیسری حدیث ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص, اس کا ترجمہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے, وہ شخص جو بہت زیادہ بہرا ہو, ڈیف ہو, اس کو کچھ سنوانا بغیر اپنے پیشانی پر ناگواری کے تاثرات لائے, یہ میٹھا صدقہ ہے. لٹرل, یعنی میں نے لٹرل ترجمہ, قریب قریب ترجمہ کرنے کی کوشش کی. اسماع الافم, اسم کہتے ہیں جو بہت زیادہ ڈیف ہو, بالکل سن ہی نہیں سکتا ہو کچھ. اسماع ٹو میک ہم ہیئر, ٹو کاز ٹو بی ہرڈ, کہ جو بالکل بہرا ہو اس کی سماعت کے لیے. یعنی کہ اس سے شاید جو بظاہر مطلب یہ آ رہا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بالکل معذور ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے, یعنی کہ اس کام کو کرنے سے بالکل معذور ہیں. جیسے کہ اسم جو انسان ہے وہ بالکل, اس کو کچھ نہیں سنائی دیتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ ایسا کریں کہ وہ کچھ سماعت کی طرف آ جائے, یا اس کو سنائی دیا جائے, یا اس کی اس کمی کو پورا کر دیا جائے, یہ کیسا صدقہ ہے؟ صدقۃن حنیۃن, افضل کی بات نہیں ہے, میٹھا صدقہ ہے. کہ اگر تم کسی انتہائی معذور انسان کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرو گے کہ اس کی اس کمی میں, اس کی اس کمی اور پریشانی کو کسی حد تک دور کر دو گے بغیر ناگواری لائے اپنے اندر, یہ میٹھا صدقہ ہے, اس کی مٹھاس اپنے اندر محسوس کرو.
کچھ لوگوں کا روزگار ایسا ہوتا ہے کہ جو اسی میں کام کرتے ہیں.
جی, اب دیکھیں, جیسے میں ایک مثال دوں جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, جو بڑی ویل ڈاکومنٹڈ مثال ہے, ہیلن کیلر والی, کہ वो एक ब्लाइंड और डेफ और डम, क्योंकि बेसिकली डेफ तो कोई इतने नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे की समाअत ख़त्म हो जाए, तो क्योंकि बच्चा देख और सुन के ही बोलना सीखता है, तो अगर ब्लाइंडनेस भी आ जाए और डेफ भी हो जाए तो डम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये मतलब नहीं है कि उसके पास बोलने की सलाहियत नहीं। तो वो बच्ची जो 2-3 साल के सिन में ब्लाइंड और डेफ हो गई थी एक बीमारी की वजह से, तो वो उसको शुरू के जो टूटे फूटे लफ्ज के उसको कुछ नहीं बोल रहा था। तो एक खातून टीचर को उसके वालदैन ने हायर किया था, मिस सलीवन उसका नाम था, उसने उसको जो सिखाया है वो कमाल है। यानी कि उसको लेके जाती थी वो तालाब के किनारे, उसके से रेत पर वर्ड्स लिखवाती थी, उसके बाद वो वर्ड खुद बोलती थी, उसकी उंगली उसने उठा के अपने मुंह पे लिप्स पे रखी कि जो तुमने लिखा है हाउ टू प्रोनाउंस, और फिर उसके मुंह पे रख के कहती थी अब बोलो। कितना पेनस्टेकिंग काम। लेकिन वो औरत बड़ी हुई और उसने बहुत बाकमाल औरत निकली, और उसके बड़े रूहानी जुमले हैं, अगर कभी मौका हो पढ़िएगा हेलन केलर के। ये वो चीज़ है कि एक ऐसे शख्स की माजूरी को दूर करना कि जो वाकई कुछ भी नहीं कर सकता हो उस हवाले से, बग़ैर नागवारी का एहसास किए हुए, बग़ैर गुस्सा हुए, ये क्या है? ये मीठा सदका है। और मिठास से आप समझ रहे हैं कि क्या मिठास है, यानी कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे रूह के अंदर एक शहद वाली कैफियत ईजाद करेगी। फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि वो अक्ल इल्म मा तसद्दक अन्नासु बिसदकतिन मिस्ल इल्मिन युनशर, कोई सदका उससे बेहतर नहीं है, उसके मिसल नहीं है। किसके मिसल? वो इल्म जो लोग फैलाते हैं। इल्म का फैलाना, इल्म का नशर करना, इसके जैसा कोई सदका नहीं है। और आखिरी इसमें क्या चीज़ है कि मुदारातुन्ना से सदका, लोगों से अच्छे तरीके से बिहेव करना, ये सदका है। तो अब बात वाजे हो गई सदक़े के हवाले से। तो इंशाअल्लाह इस पर जाके आप गौर कीजिएगा, और वो आयतों के ज़ैल में, आयतों के अंडर में, कि बुनियादी तौर पर हम सदक़े के हवाले से यानी कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स कैप्चर कर सकते हैं जो नहीं करते। कि हम खाली यही बात सोच रहे होते हैं कि हमने पैसे नहीं दिए तो सदका नहीं दिया। और इस लिहाज से एक बात और भी बहुत वाजे हो जाती है कि सदका खाली अमीरों का काम नहीं है। ये वो काम नहीं है जो खाली उमरा कर सकते हैं, बल्कि सदका वो नेकी है जो हर इंसान कमा सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि इंसान के पास माल हो या दौलत हो या सरमाया हो और उसमें से सदका करे। तो इसको लेकिन ये कि आप लोग दोबारा सुनिएगा ज़रूर विद योर कमेंट्स, और अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम दुआ पर फिर ज़रा तफसील से बात करेंगे। और दुआओं के हवाले से जो सबसे पहले रिकमेंडेड दुआएँ हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम की हर दिन की दुआएँ फ़ातिमा में ना, हर दिन की, के मतलब जुमा, हफ्ता, एतवार, पीर। तो मैं उसमें से इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक दो दो फ़िक्रे सारी दुआओं में से पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि थोड़ा दुआओं की हिकमत और गहराई भी होगी।
जी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को भी बहुत वहाँ पर दुआओं का बहुत अच्छा हुआ, मतलब
जी जी बिल्कुल नहीं
लगा कि
हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। तो उसमें सबसे पहला यही कि ये दुआएं जो हम सबको पढ़नी चाहिए डेली बेसिस पे, तो उनमें से एक एक दो दो फ़िक्रे मैं मुंतखब करके ना हर दिन की दुआओं में से, फिर इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा उसकी तशरीह करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह।